الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب سنتی جس نے میرے طریقے سے محبت کی فقد احبنی تحقیق کہ اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اللہ تعالی شانہ ہم سب کو زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے من احب سنتی جس نے میرے طریقے سے محبت کی عبادات میں بھی معاملات میں بھی معاشرت میں بھی اخلاق میں بھی خلوت میں بھی جلوت میں بھی اپنی انڈیویجول لائف میں بھی اور کلیکٹیو لائف میں بھی صبح سے شام شام سے صبح ہر کام کو کرنے سے پہلے جو یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو میرے طریقے سے محبت ہے وہ جستجو میں لگا رہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کس طرح کیا تھا اب جب محبت ہے طریقے ہے تو طریقے کی جستجو میں بھی لگا رہے گا اور پھر جب معلوم ہوگا تو اس پہ عمل بھی کرے گا محبت کا معنی تو صرف اتنا نہیں نا کہ صرف محبت کرے گا کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو صرف یہ کہ مجھے محبت بہت ہے لیکن جستجو نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے جس شخص سے مجھے محبت ہو گئی ہے نظر پڑ گئی مسجد میں کسی پر اور اس نے دل کھینچ لیا اب گھر بیٹھے ہیں مجھے بہت محبت ہے ان سے لیکن یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کون تھے کہاں رہتے ہیں پھر ان کی زیارت ہو جائے، بلکہ ان سے دوستی ہو جائے، ان کا ہمارے یہاں آنا جانا ہو جائے، ہمارا ان کے یہاں آنا جانا ہو جائے، اسے محبت تو کہتے ہیں۔ تو میرے طریقے سے جس کو محبت ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے طریقے سے محبت ہوئی، یعنی جستجو میں لگا رہتا ہے کہ یہ قدم جو میں اٹھانے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مواقع میں کیا عمل اختیار کیا تھا، کیا طریقہ اختیار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹائل کیا تھی، کیا کلچر تھا، کیا رواج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے اس کام کو کس طریقے سے انجام دیا، اور پھر معلوم کر کے اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، ایسا شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت ہے، اور جستجو میں لگا رہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس راہ پہ چلے تھے۔ اس کام کو اس طرح بھی کر سکتا ہوں، 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 چار طریقے سے کر سکتا ہوں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم کو میں تلاش کروں کہ کس راستے پہ آپ چلے ہیں، اور میں بھی اسی راستے کو اختیار کروں گا۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ تو جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معنی پر محبت ہو، جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس معنی پر محبت ہو کہ وہ جستجو میں لگا رہتا ہے کہ سر کھلا رکھتے تھے یا ڈھانکتے تھے، ڈھانکتے تھے تو کس طرح ڈھانکتے تھے، امامہ پہنتے تھے، ٹوپی، صرف ٹوپی، صرف امامہ، دونوں تو ٹوپی کیسی ہوتی تھی، امامہ کیسا ہوتا تھا، سرما لگاتے تھے یا نہیں لگاتے تھے، لگاتے تھے تو کب لگاتے تھے، رات کو یا دن کو، کتنی کتنی مرتبہ ہر آنکھ میں لگاتے تھے، شروع کرتے تھے دائیں سے یا بائیں سے، کس قسم کا سرما استعمال فرماتے تھے، جستجو لگی رہے۔ تو من احب سنتی، جس شخص کو میرے طریقے سے اس درجے کی محبت ہو جائے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جب مجھ سے محبت ہے تو المرء مع من احب، آدمی آخرت میں اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس لیے میری سب سے پہلی درخواست اپنی ذات سے اور اس کے بعد آپ سب دوستوں سے یہ ہے کہ اس عزمہ کو لے کر یہاں سے اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام میں، بلکہ ہر چھوٹے بڑے کام میں، یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اسے ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز کا وقت آیا تو کیا طریقہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، گھر میں پڑھ لیتے تھے یا مسجد میں جاتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، مجھے بھی مسجد میں جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا معلوم ہوتی ہے، کہ منشا یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسجد میں جلدی آئے تو میں بھی جلدی جانے کی کوشش کروں گا، منشا یہ معلوم ہوتی ہے کہ صفے اول میں نماز پڑھے میں بھی صفے اول میں نماز پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ پھر نماز کا طریقہ کیا تھا، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ کھانے کی سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، سونے کی سنتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنی سنتیں ہیں، ان کی اگر فہرست بنائی جائے مرتبے کے اعتبار سے، تو جو سب سے نیچے آئے سنت، ہزاروں لاکھوں سنتوں میں سے جو سنت سب سے نیچے آئے، ادنا کا لفظ استعمال کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، جو سنت سب سے نیچے آئے، یہ سب سے نیچے جو سنت ہے وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی۔ اس لیے اگر کوئی کھانے کا طریقہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے میں کیا کیا سنتیں ہیں وہ سیکھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے, بہت اچھا, مذاکرہ بہت مبارک ہے. لیکن نماز جو ہے وہ ایمان کے بعد سب سے محترم بشان عبادت ہے. یہ شخص جو کھانے پینے میں تو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے, نمازوں میں سنتوں کا اہتمام نہیں کرتا. ہاتھ اٹھا رہا ہے کیف متفق, ہاتھ باندھ رہا ہے کیف متفق, اور اس سے اگر یہ پوچھا گیا کہ کھانے کی سنتیں بیان کرو تو فر فر بولے گا, سونے کی سنتیں بیان کرو فر فر بولے گا. لیکن نماز کی سنتیں پوچھی جائے تو کسی کو یاد نہیں. محتب بشان. تو کیوں ہم نماز کو بھی سنت طریقے کے مطابق کر کے آدھا درجے کی بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں؟ اس لیے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ٹریڈ مارک کے ساتھ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ عمل کرنے والا بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, اللہ کی نظر میں محبوب ہو جاتا ہے. تو بھائی ہم سب یہ ارادہ کریں, یہ عزم کریں, اور صرف ارادہ نہیں اس کے لیے پھر کوشش بھی کریں. حضرات علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھیں, ان کی مجلسوں میں بیٹھیں, اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ ہمیں زندگی جینے کا جو طریقہ سکھلائیں اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. ایسی کتابیں خریدیں جو معتبر علماء کرام نے سنتوں کے بارے میں لکھی ہے کہ فلاں کام میں یہ سنت ہے, فلاں کام میں یہ سنت ہے, فلاں کام میں یہ سنت ہے, فلاں کام اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس کا گھروں میں مذاکرہ ہو روزانہ, ایز اے فیملی بیٹھ کر کے, پوری فیملی بیٹھ کر ایک سنت روزانہ اس کتاب میں سے پڑھ لیا کرے روزانہ, اور پھر پوری فیملی ایک دوسرے کی یاد دہانی کرائے, بچے ماں باپ کو, ماں باپ بچوں کو, بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو, کہ ہمارے گھر میں یہ سنت وجود میں نہیں آ رہی ہے, یہ سنت وجود میں نہیں آ رہی ہے, یہ سنت وجود میں نہیں آ رہی ہے. ہم کوشش کریں. لیکن میں جو اس حدیث میں آپ حضرات کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حدیث کا پہلا حصہ ہے. اس حدیث کا پہلا حصہ, یہ جو اخیر والا حصہ ہے یہ تو بہت مشہور ہے. حدیث کا پہلا حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے نور نظر, اے میرے پیارے بیٹے, بیٹے کی طرح تھے اس لیے کہ خدمت میں رہتے تھے ہمیشہ, 10 سال تک خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب خدمت میں پہنچے تو 10 سال کی عمر تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو 20 سال کی عمر تھی. 20 سال کے جوان تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, لیکن یہ 10 سال کی عمر میں جو ٹین ایج کی عمر ہے, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, اس میں کتنا اقتصاد فیض کیا, کتنا حاصل کیا انہوں نے. یہ تو کھیلنے کی عمر ہوتی ہے بچپن کی, لیکن نہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کیسے فرماتے ہیں, بات چیت کیسے کرتے ہیں, اٹھتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں, لیٹتے کیسے ہیں, نظر ہر چیز, سفر میں آپ کیا کر رہے ہیں, کہ اتنا اقتصاد فیض کیا, اتنا علم حاصل کیا, اپنی آنکھوں سے اتنا دیکھا اور کانوں سے اتنا سنا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے 6 صحابہ کی فہرست بنائی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے یہ 6 وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث امت تک پہنچائی. ان 6 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا شمار ہے. تو بہت لگاؤ, بہت تعلق, بہت محبت, بہت محبت. تو جب محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایسے شخص کو بہت کام کی بات بن رہی جاتی ہے, اس لیے خاص ان کو خطاب فرمایا. ایسا لگ رہا ہے کہ تنہائی میں بیٹھے تھے اس وقت یہ ارشاد فرمایا. ہو سکتا ہے کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہوں اور خاص ان کی طرف متوجہ ہو کر کے ارشاد فرمایا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں دونوں شکلوں میں پتہ یہ چلتا ہے کہ محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایک بہت خاص کام کی بات بتلا رہے ہیں. یا بنی اے میرے پیارے بیٹے, ان قدرت علی ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل. اے میرے بیٹے, اگر تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے, اگر تو یہ کر سکتا ہے, اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ تو صبح کرے اور شام کرے, اس حال میں کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ یا میل نہ ہو, تو تو ایسا کرنا. یہ میں نے عربی کی جو عبارت تھی اس کا ٹھیٹھ ترجمہ کیا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے تجھے جتنی قوت طاقت عطا فرمائی ہے, یہ قوت اور طاقت اس بات پر خرچ کر دے کہ تیرے اندر یہ خصوصیت آ جائے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تو کر سکے تو کرنا ورنہ کوئی حرج نہیں, یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ تجھے اللہ نے جتنی طاقت دی ہے, جتنی صلاحیت دی ہے, وہ سب خرچ کر اور پوری کوشش کر کے اپنے دل کو ایسا بنا لے کہ صبح کے وقت بھی, شام کے وقت بھی, شام سے صبح تک بھی اور صبح سے شام تک بھی کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے میل ہو یا کھوٹ ہو. اپنے دل کو صاف رکھنا, اپنے دل کو پاک رکھنا ہوتا ہے, ناراضگی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں سب کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں. بیوی سے بھی کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے, شوہر سے بھی کبھی تکلیف پہنچتی ہے, بھائی سے بھی, استاد سے بھی, شاگرد سے بھی. لیکن جن لوگوں سے ہماری محبتیں ہوتی ہیں, کیا ہم دل میں ان کی طرف سے میل رکھ کے چلتے ہیں؟ تو میمے ہو جاتی ہے تو بچے بھی حیران و پریشان کہ امی اور ابا کے درمیان اتنی زبردست لڑائی ہو گئی یار, اور ابا غصے میں کام پہ چلے گئے, اب اللہ کی خیر کرے جب واپس آئے تو. لیکن بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ شام کو گھر آنے سے پہلے تو 10 مرتبہ دونوں پیار محبت سے بات کر چکے ہیں. ان کو کوئی ضرورت پڑی انہوں نے فون کیا, ان کو کوئی ضرورت پڑی انہوں نے فون کیا, اور دونوں میں سے کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ آج مجھے بہت کڑوا بول کے گئے ہیں یا اس نے مجھے بہت کڑوی بات کہہ دی. اس حدیث میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دل کی کیفیت اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے بارے میں ایسی ہو جائے کہ تو میں میں ہونے کے آدھ گھنٹے کے بعد یہ احساس ہی نہ ہو کہ تو میں میں ہوئی ہے. دل کی حالت ایسی ہو جائے. اور یہ حالت کب ہوگی؟ جب ہم ایک دوسرے کو اخوت ایمانی اور اخوت اسلامی کی بنیاد پر محبوب سمجھیں گے. بیوی کی کڑوی بات پھر کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس سے محبت ہے. تو محبت کی مٹھاس جو ہے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کڑواہٹ کو مغلوب کر دیتی ہے. باپ کچھ سخت کلمہ کہہ دیتا ہے, شیخ جس سے ہمیں بہت محبت ہے وہ کوئی سخت کلمہ کہہ دیتے ہیں, استاد جس سے ہمیں محبت ہے, کچھ شاگرد وہ ہوتے ہیں جو زندگی بھر یاد رکھتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے اپنے استاد کے بارے میں, بھی بہت سختی کی ہے میرے اوپر, یہ میرے اوپر پک کرتا تھا, پک کرتا تھا, جہاں موقع ملتا تھا تو ڈانٹ ڈپٹ میرے اوپر سختی, کمرے سے باہر مجھ سے نفرت تھی اس کو. حالانکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے شفقت کی وجہ سے. سرجن ہاتھ بھی کاٹتا ہے, پاؤں بھی کاٹتا ہے, پیٹ بھی چیرتا ہے, وہ شفقت کی وجہ سے کرتا ہے. تو ہمارے اخلاق کی درستگی کے لیے بھی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمارا مشفق استاد ہے, لیکن اس کے دل میں اپنے استاد کی محبت نہیں ہے تو استاد کی اچھائی بھی برائی معلوم ہوتی ہے. بیر رکھتا ہے دل میں, کھوٹ رکھتا ہے, میل رکھتا ہے, اور مرتے دم تک رکھتا ہے, اور اسی میل اور کھوٹ کی وجہ سے محروم بھی رہتا ہے. لیکن بہت محبت ہوتی ہے استاد سے, بہت محبت ہوتی ہے اپنے شیخ سے, بہت محبت ہوتی ہے ماں باپ سے. تو ماں باپ کوئی کڑوی بات بولتے ہیں, استاد کوئی کڑوی بات بولتا ہے, شیخ کوئی کڑوی بات کہہ دیتے ہیں, تو دل میں برا خیال نہیں آتا. آج ہمیں ایک دوسرے سے جو کھوٹا لگ جاتا ہے اور دل میں ہم میل لے کر کے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے اخوت اسلامی کی بنیاد پر جو محبت ہونی چاہیے تھی وہ محبت نہیں، محبت نہیں، کھوٹ ہے، کھوٹ، یہ غشن جو ہے، غشن، کھوٹ، میل، دھوکا، یہ نسح کی ضد ہے. یہ عربی کے دو لفظ ہیں، غشن اور نسحن. نسحن، نسحن کا کیا معنی؟ نسحن کا معنی یہ ہے کہ اراد الخیر للمنسوح له. نسحن کا معنی یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نسح کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہر قسم کی بھلائی کو آپ چاہتے ہیں، اور خلوص کے ساتھ، خیر خواہی، آپ اس کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں پوری سنسیریٹی کے ساتھ. اور اگر آپ کسی کے لیے سنسیریٹی کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتے، اس کو کہتے ہیں غش. تو کہا کہ اپنے دل کو ایسا بنا لے کہ اس میں غش نہ ہو، اس میں میل نہ ہو، اس میں کسی کو دیکھ کر کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اچھا ہے کہ مصیبت میں ہے، اچھا ہے کہ تکلیف میں ہے، یہ جس راستے پہ جا رہا ہے گڑبڑ نہیں ہونے والی ہے، اچھا ہے، جس گھر کو خرید رہا ہے پھنسا ہوا ہے، اچھا ہے، یہ غش. اور خیر خواہی، وہ بھی خلوص کے ساتھ کہ نہ 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 نہ، میرا مسلمان بھائی ہے، اسے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے انس، ہر ممکن کوشش کر کے اپنے دل کو ایسا بنا لے، ایسا بنا لے دل کو. کیوں؟ وذلک من سنتی، اس لیے کہ میرا دل بھی ایسا ہی ہے، میرا دل بھی ایسا ہی ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری زندگی ہے، میں ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے میل نہیں، بیر نہیں دل میں. صرف یہ نہیں کہ میل اور بیر نہیں، بلکہ میرا دل ہر وقت جب کسی پہ میری نظر پڑتی ہے تو اس کے لیے اچھائی کے جذبات لیے ہوئی ہوتا ہے میرا دل، کہ کاش کہ اس کا ایسا ہو جائے، کاش کہ اس کا ایسا ہو جائے. نظر پڑتی ہے جوان بیٹی ہے گھر میں، بیچارہ رشتہ تلاش کر رہا ہے، اللہ کرے کہ اچھا رشتہ مل جائے، یہ جذبات. اگر کوئی رہنمائی نہ کر سکے، چونکہ ذہن میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لائن میں ذہن کام نہیں کرتا، تو بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا، مگر جب بھی نظر پڑتی ہے تو دل میں بیچارے کی بیٹی گھر میں جوان ہے، رشتہ اللہ کرے رشتہ مل جائے. یہ اندر کی کیفیت ہو، غش نہ ہو، اندر سے بدخواہی نہ ہو، خیر خواہی ہو، اور خیر خواہی بھی پورے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، دل ملے ہوئے ہو دل. آج میرے بھائی، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سیلفش ہو گئے ہم، اتنے خود غرض ہو گئے ہم، کہ کسی کی اچھائی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اور کسی کو کسی اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ اچھائی بھی میرے پاس ہی ہوگی تو اچھا ہوگا. درجنوں نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے، درجنوں نعمتوں میں، لیکن ایک نعمت کسی کے پاس دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں، تو دل یہ چاہتے کہ یہ بھی میرے پاس ہی ہوتی. دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے 50 چیزیں دے رکھی ہیں جو میرے اس مسلمان بھائی کے پاس نہیں ہے، تو اللہ نے اگر یہ ایک چیز دی ہے تو بہت اچھا ہے کہ اس کے دل کو بھی تسکین ہوگی کہ میرے پاس بھی کچھ ہے. ایک دعا سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم ما اسبح بی من نعمت او بی احد من خلقی فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اور شام کو اللہم ما امسا بی من نعمت او بی احد من خلقی فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اس دعا کو ایک مرتبہ صبح کو پڑھ لیتا ہے، ایک دعا ایک مرتبہ شام کو، اس دعا کو ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ کے اس کے اوپر جتنے احسانات ہیں ان سب احسانات کا شکر ادا کرنے والا شمار ہوگا. کتنا آسان نسخہ. تو میں ایک مرتبہ کچھ بیمار چل رہا تھا تو خلوت میں چلا گیا، اور یہ خلوت جو ہے، خلوت خلوت، ہر وقت جلوت ہی جلوت رہے، پبلک ہی کے ساتھ، بیوی، بچے، دوست احباب، فیکٹری، ہر وقت لوگوں کے ساتھ، یہ پڑھنے پڑھانے میں بھی جلوت ہے، طالب علموں کے ساتھ کتاب ہر وقت، تو اس وقت آدمی بیٹھ کر کے غور و فکر نہیں کر سکتا اپنے فیوچر کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنے دین کے بارے، اپنے آخرت کے بارے میں. اسی لیے مشائخ یہ بتاتے ہیں کہ کچھ وقت خلوت میں بھی گزارنا چاہیے. روزانہ اگر آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ ہو سکے تو بہت اچھا. بھائی روزانہ نہیں تو ہفتے میں تو ایک مرتبہ خلوت میں جاؤ، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں تو مہینے میں، مہینے میں نہیں تو سال میں کبھی تو خلوت. اسی لیے رمضان مبارک میں 10 دن کا سنت، 10 دن کا اعتکاف سنت ہے، تاکہ خلوت میں جا کر کے غور و فکر کرے. حبب الیہ الخلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلوت میں چلے جاتے تھے، پورا دن محنت کرتے تھے، تعلیم، تزکیہ اور دعوت، یہ تینوں محنت میں لگے رہتے تھے صبح سے شام تک. ان لک فی النہار سبحاً طویلا، کیا کرتے تھے پورا دن؟ دعوت، تعلیم اور تزکیہ، دعوت، تعلیم اور تزکیہ، دعوت، تعلیم اور تزکیہ. اور روزانہ رات کو وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تو اے میرے نبی میں نے تجھے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن دن کو یہ کام کر، رات کو میرے سامنے آ کر کے کھڑا ہوگا، خلوت تنہائی میں، رات کا وقت میرے لیے. وتبتل الیہ، بس صرف میری طرف تیرا دھیان ہو اور کسی کی طرف نہیں، خلوت. تو میں خلوت میں چلا گیا تھا، تو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے وظائف پورے کر رہا تھا، تو اس میں یہ میں نے دعا پڑھی، اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اور چونکہ خلوت میں تھا تو نہ اکیڈمی کی کوئی بات ذہن میں تھی، نہ مدرسے کی کوئی بات تھی، نہ خانقاہ کی کوئی بات تھی، نہ کسی سے ملنے کی، تو بہت دھیان کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا. تو پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ عجیب دعا ہے، اس میں تو حسد اور تکبر کا علاج موجود ہے. اس لیے کہ روزانہ صبح کو اور شام کو جب یہ کہے ہم کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت، اے اللہ صبح میں نے کی اور جو کچھ بھی میرے ساتھ مجھے نعمت نظر آ رہی ہے میرے پاس، او بی احد من خلقک، یا تیری مخلوق میں سے کسی کے پاس جو بھی مجھے نعمت نظر آ رہی ہے، فمن کا وحدک لا شریک لک، یہ صرف تیری طرف سے آئی ہے، تیری طرف سے آئی ہے. جب تیری طرف سے مجھے نعمت ملی ہے تو تکبر کا کیا مانا، اور تیری طرف سے تیرے بندوں کو ملی ہے تو حسد کا کیا مانا؟ تو نہ مجھے تکبر کرنا چاہیے، نہ مجھے حسد کرنا چاہیے، بلکہ اپنی نعمت اور اپنے بھائی کی نعمت کو دیکھ کر کہنا چاہیے فلک الحمد ولک الشکر. یہ اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، شکر بھی تیرے لیے کہ تو نے جس کو چاہا دیا، تو حسد نہیں. اور اللہ تمام تعریف تیرے لیے، شکر تیرے لیے کہ تو نے ہی مجھے یہ دیا ہے، تو کبر نہیں. دل میں جلن کیوں پیدا ہو، تکلیف کیوں ہو، دل ہمارے ایک دوسرے سے جڑ کیوں نہیں جاتے؟ بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا. بھائی عید تو، عید کا مزہ تو اسے آئے گا جو رمضان میں کچھ کر رہا تھا، کھا پی رہا تھا، روزے نہیں رکھے، چائے سگریٹ میں لگے ہوئے تھے، روزے نہیں رکھے. اب وہ عمدہ عمدہ کپڑے پہن کر شیر خورما اور بریانی پہ بیٹھ تو جائے گا، لیکن اندر اسے کوئی خوشی نہیں ہوگی. خوشی تو ان کو ہوگی جنہوں نے رمضان مبارک کو اچھی طرح سے گزارا. یہ شعر مقصد نہیں ہے، مقصد آگے والا شعر ہے. بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بک جو کینا دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا، بک جو کینا دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا، عید کے دن بھی دل سے نہ دل ملے تو عید کیا. عید کے دن بھی میرے بھائیوں دل سے دل نہیں ملتا. اور افسوس کی بات یہ ہے، افسوس کی بات کہ مجھے رمضان سے اگر کوئی تکلیف ہو گئی، تکلیف ہو گئی مجھے اور دل میں میل آ گیا، میل آ گیا، اور میں اس میل کو پرابلم سمجھوں، ایک شکل تو ایک پرابلم سمجھوں کہ یار یہ اندر میل آ گیا ہے. ایک مسلمان کو زید نہیں دیتا کہ اپنے مسلمان بھائی کا ایسا میل لے کر کے چلے. فکر آگے، پھر اس فکر کے نتیجے میں کسی شیخ کے پاس جا کر اس کا علاج کراتا ہے، نہیں کراتا ہے، اسے چھوڑ دو، لیکن احساس ہے کہ برا ہے تو چلو کچھ بھی سمجھے، لیکن ایسا نہیں. وہ دل میں میل ہوتا ہے پر کبھی وہ میل ہلکا ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو جیسے ہمیں مراقبہ کروایا جاتا ہے اللہ کی محبت کا, تو وہ بھی مراقبہ ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا ہے یوں کیا ہے, کہیں وہ میل نکل نہ جائے. یعنی اس میل کو باقی رکھتے ہیں اور پھر اس میل کو اپنی نسل میں بھی منتقل کرتے ہیں. جیسے ہی وہ سمجھ کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ان کا ذہن بناتے ہیں, اور یہ پرایوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے, اپنوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا. دو بھائیوں کی بیویوں کا نہیں بنتا, دونوں کا نہیں بنتا, تو یہ اپنے بچوں کا ذہن بناتی ہے اپنی چچی اور اپنے بیٹوں کی چچی اور چچے کے خلاف. یعنی جو اس کے دل میں دشمنی ہے وہ منتقل کرتے ہیں اپنی اولاد. بس میرے بھائیوں, میرا اتنا ہی پیغام ہے. شادی کا موقع جو ہے کوئی لمبی تقریر کا نہیں ہوتا, پھر بھی کافی میں نے بات عرض کر دی. بس ختم کرنے سے پہلے ایک اور قصہ حدیث شریف میں سے سنا دیتا ہوں کہ یہ دل کا ساز ہونا یہ میرا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے, اور من احب سنتی, جو میرے طریقے کو پسند کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہیں, تو ضروری ہے کہ ہم نمازوں کے ساتھ, زکات کے ساتھ, باقی ساری عبادات کے ساتھ تزکیہ کی بھی فکر کریں. دل, وہ دل دل نہیں جس میں, وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں, وہ پلاسٹک کا پھول کس کام کا جس میں سے بو نہیں آتی, وہ گل گل نہیں جس میں بو نہیں, وہ دل دل نہیں جس میں تو نہیں. دل میں یہ ساری گندگی ہے تو اللہ کیسے اترے گا؟ اسی لیے نماز تو پڑھ رہے ہیں پانچ وقت کی, پانچ وقت کی نمازیں ہوتا ہے, لیکن اللہ نہیں ہوتا. نماز میں سب کچھ ہوتا ہے, اللہ نہیں ہوتا. نماز میں سب کچھ ہوتا ہے, مسجد میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آدھ گھنٹہ, سب کچھ ذہن میں آتا ہے, اللہ نہیں آتا. اللہ کے گھر سے باہر تو اللہ ہوتا ہی نہیں ہمارے ذہنوں میں, اللہ کے گھر میں بھی اللہ نہیں آتا. اس لیے کہ ہم نے ہمارے ذہنوں پر محنت نہیں کی ہے. اس لیے دل کو صاف کرو, مشائخ سے اپنا تعلق بڑھاؤ, اپنے نفوس کی اصلاح کراؤ, ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کرو. جیسے بیمار ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, فلو ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, سر میں درد ہے ڈاکٹر کے پاس, یہ بیماریاں, ان بیماریوں کے ساتھ میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا وہ دکھائیں گے؟ اور ان میں سے بعض بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ یہ جان لیوا ہوتی ہے. جان لیوا کا مطلب یہ کہ موت کے وقت ایمان بھی سرد ہو سکتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. تو میں قصہ یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی ایک جنتی ظاہر ہوگا, ابھی ابھی ایک شخص آ رہا ہے وہ جنتی ہے. کہا کہ ہم سب متوجہ ہوئے, اس لیے کہ داخل ہونے کی جگہ تو ایک ہی تھی مجلس میں. تو کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب آ رہے ہیں, ان کے بائیں ہاتھ میں اپنی جوتیاں یا چپل ہیں, اور ان کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی وضو کر کے آئے ہیں. آئی اور مجلس میں بیٹھ گئے. دوسرے دن پھر اسی طرح کی مجلس تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آئے گا, ابھی آ رہا ہے جنتی, ابھی جنتی ظاہر ہوگا. تاکہ ہم متوجہ ہوئے تو وہی صاحب اسی حیات میں آئے پھر. تاکہ تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تشریف فرما تھے. ان کے دل میں جستجو پیدا ہوئی ہے, جیسے ہمیں دنیاوی معاملات میں جستجو پیدا ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے دکان تو ابھی دو سال پہلے کھولی, اور ایک دکان کی دس کیسے ہو گئی, یہ کس طرح بزنس کرتے ہیں, کچھ ہمیں پتہ چل جائے. تو ان کو ہمیشہ آخرت کی فکر رہتی تھی کہ یہ صاحب جنتی کیوں ہے, جنتی کیوں ہے یہ صاحب, یہ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی قرار دے رہے ہیں. پتا کیسے چلے گا؟ پتا تو تبھی چلے گا جب ان کی 24 آور کی زندگی کو ہم دیکھیں. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر کے کہا کہ میرا ابا سے جھگڑا ہو گیا ہے, ذرا توتو میمے ہو گئی اور قسم نکل گئی کہ اللہ کی قسم جس گھر میں تم رہتے ہو اس گھر میں 3 دن تک نہیں آؤں گا. بس اب قسم کھا لی, تو کیا آپ مجھے اپنے گھر میں 3 دن کے لیے رہنے دیں گے؟ اس نے کہا ضرور آئیے, کوئی حرج نہیں. اب انہوں نے تین دن تک ان کو بہت غور سے دیکھا اور ذہن میں یہ تھا کہ دن کو تو یہ بھی دوسروں کی طرح کام کاج کرتے ہیں، اصل رات کا وقت ہے، یہ رات میں کیا کرتے ہیں وہ دیکھنا چاہیے. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ پوری رات جاگے دیکھتے رہے تو کہنے لگے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ تو بستر میں گھس جاتے تھے اور فجر تک اٹھتے ہی نہیں تھے. تو بہت دھیان سے دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں، تو کہا تین دن تک دیکھا کہ نماز تہجد عبادت کچھ نہیں، عشاء کے بعد سو جاوے تہجد کے لیے اٹھے. لیکن دو چیزیں میں نے ان کی زندگی میں دیکھی، ایک تو یہ دیکھی کہ زبان سے خیر کے علاوہ دوسرے کوئی بات نہیں کرتے، جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو اچھی بات کرتے ہیں، بری بات نہیں کرتے. اور رات کو میں تو سوتا نہیں تھا اس لیے کہ میں تو گیا ہی تھا، اس لیے تو میں تو تجسس میں رہتا تھا. تو دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جب بھی رات کو ان کی آنکھ کھل جاتی تھی تو ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے، ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے، اور ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے تو اس میں اللہ اکبر کے نعرے بھی بلند ہوتے تھے جو میرے کانوں میں ٹکراتے تھے. تو آنکھ کھلتی تھی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں بھی اسے تعار کہتے ہیں. تعار کا مطلب یہ ہے کہ سونے والا آدمی سوتے سوتے جب تھوڑا بہت اسے افادہ ہوتا ہے تو ذرا بڑبڑاتا ہے، اسے خود کو بھی پتا نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں. اور دائیں بائیں جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بول گئے ہیں، اسے کہتے ہیں تعار. تو اس کا مطلب کہ اس شخص کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی وہ بڑبڑاتے تھے نیند سے اٹھ کر تو وہ ذکر اللہ ہوتا تھا، ذکر اللہ ہوتا تھا. میرے بھائی جیسی زندگی ویسی ہی باتیں زبان پر آتی ہے. ہمارے یہاں لیسٹر میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، وہ برکت چاچا سے مشہور تھے، اس لیے کہ گفتگو میں بار بار برکت برکت وہ بولتے رہتے تھے. بہت اچھے آدمی تھے، علماء حفاظ اہل علم سے بھی بہت پیار کرتے تھے اور دعوت و تبلیغ میں بہت اہتمام سے وقت لگانے والے ساتھی، ان کے والد بھی بہت نیک تھے. تو ہمارے ساتھ چونکہ بہت گہرے تعلقات تھے والد صاحب کے زمانے سے اور بچپن میں بہت ان کی شفقتیں ہم پر رہی، تو جب پتا چلا تو میں نے ہمارے بھائی سے کہا کہ میں نے کہا چلو برکت چاچا ہاسپٹل میں ذرا ہم خبر لے لیتے ہیں. جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں تھے، وہ دوسری دنیا میں تھے اور بس بڑبڑاہٹ کے سوا کچھ نہیں، بڑبڑاہٹ، لیکن دیندار تھے، دعوت کے کام میں بہت انہماک کے ساتھ، علماء بزرگوں کے ساتھ تعلق، زندگی اچھی. تو بڑبڑاہٹ تھی، ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی جو عقل میں آنے والی تھی، لیکن بڑبڑاہٹ پوری دین والی، پوری دین والی. مثلا یہ کہ وہ افطاری کا انتظام ہو گیا یا نہیں، آج کتنے آدمی افطاری میں آنے والے ہیں، حالانکہ رمضان تو ابھی بہت دور تھا. یعنی اس قسم کی باتیں بڑبڑاہٹ ہی مگر دین کی. تو کہتے جب یہ آنکھ ان کی کھلتی تھی تو ذکر اللہ اور پھر یہ نیند میں چلے جاتے تھے، آنکھ کھلی ذکر اللہ پھر نیند میں چلے جاتے. بخاری شریف کی ایک روایت ہے وہ بہت مفید ہے، اس لیے میں عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آنکھ کھل جائے اور بڑبڑاہٹ کی جگہ پر وہ چوتھا اور تیسرا کلمہ پڑھے، چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ، اور چوتھا اور تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد دعا کی اسے توفیق مل جائے تو جو مانگے گا اللہ اسے عطا کر دے. اور یہ مجرب ہے، مجرب ہے، مشکل بہت ہے، اس لیے کہ رات کو جب جس کو یہ پتا ہوتا ہے تو وہ سوتا ہے اسی نیت سے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، تو جب بھی آنکھ کھلے گی میں یہ پڑھ کر کے دعا کروں گا تو غفلت کا وقت. لیکن میں نے خود تجربہ کیا اور جب توفیق مل گئی کہ آنکھ کھلی اور ذرا ہوش نصیب ہوا اور چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ پڑھ کر دعا کی، بس وہ ایک دعا سے کام ہو گیا. بہت مشکل کام، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا ہے، ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس یہ دیکھا کہ زبان سے کوئی غلط بات نہیں اور جب آنکھیں کھلتی ہے تو بڑبڑاہٹ ادھر ادھر کی بات نہیں، وہ ذکر میں مشغول رہتے ہیں. کہتے تین دن پورے ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا نہ ابا سے کوئی جھگڑا ہے، نہ ہم نے ایسی کوئی قسم کھائی تھی، نہ ہمارے تعلقات خراب ہیں. اصل بات یہ ہے کہ تین دن سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ابھی آ رہا ہے جو جنتی ہے. تو میں تو یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اتنا بڑا اعزاز مل رہا ہے، لیکن مجھے تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی. تو انہوں نے کہا کہ ما ہوا الا ما رأیت، کہا کہ بس میری زندگی میں وہی ہے جو تم نے دیکھا. کہا کہ میں مایوس ہو کر کے واپس چلنے لگا، دل میں یہ خیال آئے کہ ان کی زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں. واپس لوٹنے لگا، ابھی میں لوٹ ہی رہا تھا کہ کہا کہ بھائی ذرا ادھر آ. میں واپس لوٹ کر کے گیا تو کہا کہ ما ہوا الا ما رأیت، کہ بات تو وہی ہے جو تم نے دیکھی، میرے اعمال وہی ہیں جو تم نے دیکھے، لیکن ایک بات ہے جو تم کو نظر نہیں آئی. غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسده علی ما آتاه اللہ. تاکہ ایک چیز دل کی ہے جو آپ کو نظر نہیں آئی، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل میں مسلمانوں میں سے کسی شخص کے بارے میں بھی کھوٹ میل اور غش نہیں پاتا. ہر شخص کے لیے میرے دل میں خلوص کے ساتھ خیر خواہی ہی ہوتی ہے، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، ہمیشہ. اور جب بھی میں کسی مسلمان کو کسی نعمت کے ساتھ دیکھتا ہوں تو جو نعمت اللہ نے اسے عطا کی ہے اس پر مجھے حسد کبھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم میں تو جلے گا ہی، لیکن جہنم میں جلنے سے پہلے دنیا ہی میں حسد کی آگ میں جلتا ہے. بے چینی بے چینی بے چینی بے چینی بے چینی بے چینی کہ یہ کیوں اتنی ترقی کر رہا ہے، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں مل رہے ہو، ہائے 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 کیوں اس کی ترقی کیوں پھوٹ نہیں پڑتی اس کے بیٹوں میں، کیوں ان کی تجارت ٹھپ نہیں ہوتی، کیوں ایسا نہیں ہوتا، کیوں ایسا نہیں ہوتا. حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفے افسوس کیوں مل رہے ہو، خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض، خدا کے فیصلوں سے کیوں ہو ناراض، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو. میرے بھائی جو سوچو کہ ہمیں اللہ تعالی شانہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ جتنی بھی ہو جاوے، لیکن ہم جتنے لوگوں پر نظر ڈالتے ہیں ان سب کی کلیکٹو نعمت سے ہماری نعمت کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی. میرے پاس 100 چیزیں ہیں لیکن مولانا کے پاس 5 ہیں، یعقوب بھائی کے پاس 5 ہیں، رضوان کے پاس 5 ہیں، ایسی ملا کر کے 100 سے کئی گنا زیادہ ہو جائے گی. اگر دل میں دوسروں سے حسد نہیں ہوگا، میل نہیں ہوگا، تو خوشی کتنی بڑھ جائے گی. ابھی تو یہ ہے کہ 100 نعمتوں پر خوشی ہوتی ہے اور ہزاروں نعمتوں پر تکلیف، یہ زندگی کیا ہوئی. لیکن اگر دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی ہوگی تو گھر میں اگر کنگال بھی ہوگا پھر بھی جس کی نعمت کو دیکھے گا خوشی محسوس ہوگی. تو یہ دنیا میں بھی خوشی لانے والی چیز ہے، آخرت میں بھی خوشی لانے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو یاد کی اس نکاح میں بھی خوب خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ شانو دلہا دلہن میں خوب محبت نصیب کرے، الفت انس والی، دینداری تقوی والی، خدمت دین والی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانو ان دونوں کو بھی، ان کی نسلوں کو بھی، دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے. ہم سبھی کے لیے، خاندانوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، ہم سبھی کے لیے، ان دونوں کو آخرت میں صدقہ جاریہ بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے. جو باتیں کہی گئی سنی گئی ان پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ دین پر چلائے، دوسروں کو بھی دین پر لانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنے والا بنائے. اور اللہ ہم سب کو بار بار دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دین کی نسبت پر جمع کرتا رہے. اور اللہ جنت میں ہمیشہ کے لیے انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رجل عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وألف بينهما كما ألفت بين الطيبين والطيبات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما الہ العالمین ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما اپنی محبت عطا فرما اپنا قرب خاص نصیب فرما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما ان کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرما الہ العالمین پورا دین پورے دین پر چلنے والا بنا دے پورے دین پر چلنے والا بنا دے ہم سب کو پورے دین پر چلنے والا بنا دے الہ العالمین ہدایت کو عام فرما رحمتوں کو عام فرما برکتوں کو عام فرما سلامتی کو عام فرما امن کو عام فرما یا ارحم الراحمین آج کے اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما الہ العالمین ہر شر سے ہر مکروہ سے اس کی حفاظت فرما الہ العالمین دلہا دلہن کو آپس میں خوب محبت عطا فرما مودت عطا فرما انس والی الفت والی زندگی نصیب فرما، الہ العالمین اتفاق اتحاد والے زندگی نصیب فرما، الہ العالمین انہیں آفات سے بلیات سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، مفسدین کے فساد سے ان کی حفاظت فرما، جادو کے جنات کے شیاطین کے اثر سے ان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ان دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا، تقوی کی زندگیوں میں آنے کا ذریعہ بنا، یا ارحم الراحمین دین کی زندگیوں میں آنے کا ذریعہ بنا، ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا، یا ارحم الراحمین ان دونوں کو، ان کی ہونے والی اولاد کو، ماں باپ کے لیے، دونوں خاندانوں کے لیے، ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، آخرت میں صدقہ جاریہ بنا، یا ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے جو جو اچھی اچھی دعائیں فرمائی تھی وہ ان دونوں کے حق میں قبول فرما، الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کی جو اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے تھے ان اوصاف سے ان دونوں کو متصف فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، الہ العالمین جس طرح تو نے سب حاضرین کو آج یہ خوشی کا دن دکھایا ہے، الہ العالمین تیری اطاعت کی توفیق عطا کر کے ہماری زندگی کا ہر سیکنڈ خوشیوں والا بنا دے، ہماری موت بھی خوشیوں والی بنا دے، ہماری قبر بھی خوشیوں والی بنا دے، ہماری آخرت بھی خوشیوں والی بنا دے، الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو گمراہ ہے انہیں ہدایت عطا فرما، جو بے علم ہے انہیں علم عطا فرما، الہ العالمین جو شقاوت میں مبتلا ہے انہیں سعادت نصیب فرما، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جو تجھ سے دور ہے انہیں تجھ سے قریب کر دے، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں سبکدوش فرما، جو ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں الہ العالمین عزت عطا فرما، بستی میں جو پڑے ہوئے ہیں انہیں الہ العالمین رفاعت عطا فرما، الہ العالمین جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں الہ العالمین رہائی نصیب فرما، الہ العالمین کامیابی نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما، جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، دوست احباب، محبین، محسنین، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، الہ العالمین پوری دنیا میں، پورے عالم میں دین کی جتنی محنتیں جس جس لائن سے ہو رہی ہیں سب کو شرف قبول عطا فرما، سب کو ایک دوسرے کا رفیق اور معاون بنا دے، الہ العالمین ہم سب کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا